الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں, وصیت نمبر 9, انما الاعمال بالنیات, تمام تصوف کی جڑ ہے, اور اعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک, مکمل احسان ہے اور یہی مراقبہ احسان ہے. نمبر 10, طریقت و شریعت دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں, بلکہ روح اور جسم چھلکا اور مغز کی طرح ایک چیز ہیں. یہ دونوں وصیتیں انتہائی اہم ہیں اور ان کے سمجھنے کی ضرورت ہے, تاکہ ان کو سمجھ کر اپنے عمل میں آسانی کے ساتھ لایا جا سکے. انما الاعمال بالنیات, یہ مشہور حدیث کا ایک حصہ ہے. اس حدیث میں نیت کی اہمیت بیان کی گئی ہے. اس کا شان ورود یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی, اس کا نام تھا ام قیس. وہ مسلمان تھی اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلی گئی تھی. اس کے ایک چاہنے والے مکہ مکرمہ کے اندر تھے, وہ بھی مسلمان تھے. انہوں نے حضرت ام قیس رضی اللہ تعالی عنہا کو نکاح کرنے کا پیغام دیا اور یہ کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت ام قیس رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ اگر آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جائیں تو میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں, ورنہ نہیں. انہوں نے ان کی یہ فرمائش قبول کی اور ان سے نکاح کرنے کی غرض سے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی اور وہاں جا کر کے انہوں نے اس ام قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کر لیا. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ معلوم ہوا تو آپ نے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ انما الاعمال بالنیات, تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جیسی نیت ہوگی ویسے ہی اس کا انجام ہوگا. اگر اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں اجر و ثواب ملے گا، اگر کسی دنیاوی غرض سے کوئی عمل کیا جائے گا تو اس میں ظاہر اجر و ثواب نہ ہوگا۔ اور فرمایا وَإِنَّمَا لِمْرِئِمْ مَانَوَا، اور آدمی جس چیز کی بھی نیت کرے اس کے لیے وہی نیت ہے جو اس نے کی ہے۔ اس کے بعد پھر اس واقعے سے متعلق فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کے واسطے ہوگی تو وہ اللہ اس کے رسول کے لیے سمجھی جائے گی۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، اگر کسی نے ہجرت کی ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے تاکہ اس کو ملے، ابھی امراتی تزوج ہوا، یا کسی عورت خاطر اس نے ہجرت کی تاکہ اس سے شادی کرے، فہجرت ہو علامہ حاجہ اجلح، تو اس نے جس مقصد کے لیے ہجرت کی ہے وہی اس کو ملے گا، ثواب وغیرہ نہیں ملے گا کیونکہ اس نے ہجرت واسطے اللہ کے نہیں کی۔ یہ ہے اس حدیث شریف کا خلاصہ جو اس موقع پر آپ نے بیان فرمائی، اور حاصل اس کا یہ ہے کہ ہر مومن کو ہر نیک عمل اخلاص سے کرنا چاہیے۔ اس حدیث کے ذریعے حضور نے اخلاص اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو بھی نیک عمل کرے، چاہے وہ ہجرت کا عمل ہو، چاہے وہ نماز پڑھنے کا عمل ہو، چاہے روزہ رکھنے کا عمل ہو، چاہے تبلیغ کا عمل ہو، چاہے تعلیم کا عمل ہو، چاہے حج عمرے کا عمل ہو، بس وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو غرض کو دیکھیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل ہوگا تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ باعث اجر و ثواب ہوگا اور مقبول ہو کر کے بندے کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونے کا ذریعہ بنے گا، اور اگر غیر اللہ کے لیے وہ عمل کیا جائے گا تو اگر خدا نخواستہ گناہ کی نیت سے ہوگا تو گناہ ہوگا، اور اگر کسی مباح غرض سے ہوگا تو مباح ہوگا لیکن ثواب نہ ہوگا۔ لہذا ہر نیک عمل میں ہر مسلمان کو اخلاص اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے متعلق فرما رہے ہیں یہ طریقت کی جڑ ہے۔ اب یہاں طریقت کو پہلے سمجھ لیں، ایک ہے شریعت ایک ہے طریقت، کیونکہ اس کے بعد والی وصیت میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں باتوں کو بتایا ہے کہ دونوں اہم اور ضروری اور لازم ملزوم ہیں۔ تو ایک ہے طریقت، اس طریقت کو تصوف بھی کہتے ہیں، تصوف بھی کہتے ہیں اس کو، طریقت بھی کہتے ہیں، چیز ایک ہے، نام دو ہیں۔ اور ایک چیز ہے شریعت، رات دن ہم یہ نام شریعت کا سنتے رہتے ہیں کہ شریعت کی پابندی کرنی چاہیے، شریعت پہ چلنا چاہیے، تو اب ان کی حقیقت سمجھنی چاہیے۔ شریعت احکام کا نام، طریقت اس پر عمل کرنے کا نام، اب دونوں ضروری ہیں، بغیر احکام کے عمل نہیں ہو سکتا، عمل بغیر احکام کے نہیں ہو سکتا، عمل کے لیے احکام کا جاننا ضروری ہے، اور احکام جانے عمل نہ کرے تو بیکار۔ تو طریقت و تصوف جو ہے دراصل شریعت پر عمل کرنے کا نام ہے، یعنی جب ہم کسی متبع سنت متبع شریعت اللہ والے خدمت میں جاتے ہیں تو بس اس کا واحد مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں شریعت پر چلنے کا طریقہ معلوم ہو جائے، ان سے رہنمائی لی جاتی ہے، ان سے مشورہ لیا جاتا ہے، اور مشورہ لے کر کے اول تا آخر شریعت کی پاسداری کی جاتی ہے اور اس کے احکام پر عمل کیا جاتا ہے۔ شریعت کے احکام پانچ قسم پر ہیں بھائی، ساری شریعت کے احکام پانچ حصوں پر مشتمل ہیں۔ ایک حصہ ہے عقائد کا، بہت سے عقائد بالکل درست صحیح اور مسنون ہیں، حضور سے صحابہ کرام سے ثابت ہیں، ان کے اختیار کرنے کا حکم ہے۔ بہت سے عقائد ناجائز اور خلاف شرع ہیں، ان سے بچنا واجب ہے۔ دوسرا حصہ ہمارے دین کا اور شریعت کا عبادات ہے، بہت ساری عبادتیں، ان عبادتوں کو اللہ اس کے رسول کی ہدایت کے مطابق انجام دینا ضروری ہے۔ اس سے ہٹ کر ان کو انجام دینا معتبر نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ لہذا شریعت یہ بتائے گی کہ نماز اس طرح پڑھو، اس طرح مت پڑھو، روزہ ایسے رکھو، روزہ اس طرح مت دو، زکوٰۃ اس طرح دو، اس طرح مت دو، اس کو دو، اس کو مت دو۔ اس پر عمل کرے گا تو سمجھو طریقت پہ عمل کر رہا۔ تیسرا شعبہ ہے اور تیسرا حصہ ہے ہمارے دین کا معاشرت، کہ انسان کو کس طرح رہنا چاہیے، معاشرت میں کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے۔ یہ شریعت کا ایک اہم احکام کا حصہ ہے جو ہماری روزمرہ کی زندگی سے متعلق ہے۔ طریقت یہ کہتی ہے کہ اس میں بھی آپ احکام شرع کی پابندی کرو، شریعت میں جو باتیں معاشرت کے اندر حلال ہیں وہ اختیار کرو، جائز ہیں انہیں اختیار کرو، جو حرام ہیں ناجائز ہیں ان سے بچو۔ ایک حصہ ہے معاملات کا، خریدنا بیچنا، نوکری کرنا، ملازمت کرنا، لینا دینا، رہن رکھنا، رہن لینا دینا، کھیتی باڑی کرنا، یہ سارے احکام ہیں اور معاملات ہیں، یہ سارے کے سارے اس میں بھی حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، یہ شریعت۔ طریقت یہ کہتی ہے کہ اس کے اندر بھی جائز معاملات اختیار کرو، ناجائز معاملات سے پرہیز کرو، اس عمل کرنے کو طریقت کہتے ہیں۔ اور دین کا پانچواں حصہ اور پانچواں شعبہ جو نہایت ہی اہم ہے اور ان چاروں سے بڑھ کر اہم ہے، وہ ہے باطن کے اخلاق۔ انسان کے باطن کے اندر اچھے اخلاق بھی ہوتے ہیں، برے اخلاق بھی ہوتے ہیں، بد اخلاقیں بھی ہوتی ہیں اور اچھے اچھے اخلاق بھی ہوتے ہیں، وہ بھی قرآن و حدیث کے اندر جگہ جگہ مذکور ہیں۔ یہ ہماری کل شریعت کے پانچ حصے ہیں، یہ ان پانچوں کے مجموعے کو شریعت کہتے ہیں، اور اس ان پانچوں شعبوں کے احکام پر عمل کرنے کا نام طریقت و تصوف ہے۔ تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو شریعت ہے اس پر جب ہم عمل کریں گے تو اس کی جڑ یہ ہے کہ جو عمل کرو اخلاص سے کرو۔ اگر اخلاص سے آپ نے صحیح عقائد اختیار کیے، عبادتیں انجام دی، معاملات کیے، معاشرت اختیار کیے، اچھے اخلاق اختیار کیے، بد اخلاقیوں سے آپ نے بچایا ہے، تو بس تم کامیاب ہو انشاءاللہ۔ پھر تھوڑا سا عمل بھی بہت ہے، اور اگر اخلاص نہیں ہے تو پھر بہت بھی کم، بہت بھی پھر کم ہے، ورنہ کم بھی بہت ہے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اخلاص سے اگر کوئی آدمی ایک چھوارا اللہ کے راستے میں خیرات کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے بڑھاتے اور پہاڑ کے برابر کر دیتے، یعنی قیامت میں اس کا وزن اور پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ حقیقت کیا ہے؟ بس ایک کھجور، ایک چھوارا جو بالکل بے حقیقت اور نہایت ہلکا پھلکا، لیکن اخلاص کی وجہ سے اس میں اتنا وزن آ جائے گا تو قیامت میں اور پہاڑ کے برابر بھاری ہو جائے گا۔ صحابہ کرام کو اللہ پاک نے حضور کی صحبت سے ایسا اعلیٰ درجے کا اخلاص عطا فرمایا جو آپ کی امت میں اور کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا، اور وہ حدیث میں بتایا گیا کہ میرا صحابی اگر اللہ کے راستے میں ایک مد اللہ کے راستے میں خیرات سے جو آدھے سیر کے برابر ہوتا ہے، تو باقی امت میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کرے تب بھی میرے صحابی کے ایک مد گندم خیرات کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کیا کہاں آدھا سیر گندم اور کہاں احد پہاڑ، کوئی نسبتی ظاہراً نہیں ہے، لیکن اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کو حضور کی صحبت سے اتنا اعلیٰ درجہ کا اخلاص نصیب ہوا۔ لہذا اس طریقت کی جڑ حضرت والد صاحب بیان فرما رہے ہیں کہ وہ اخلاص ہے بھائی، یعنی کسی اللہ والے کے پاس جب آدمی جاتا ہے تو ایک تو شریعت پر چلنے کا وہ عہد کرتا ہے اور زندگی کا مقصد بنا لے کہ مجھے ان کے پاس جا کر کے اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنانا اور ان پانچوں قسم کے مسائل پر اور احکام پر اپنے آپ کو چلانا ہے، اور اس کو اخلاص کے ساتھ اختیار کرنا ہے اور اخلاص سے اس کے اندر عمل کرنا ہے۔ تو عمل بھی اللہ والوں کی صحبت سے آتا ہے اور اخلاص بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت سے آتا ہے، کیونکہ وہ خود مخلص ہے تو مخلص کی صحبت سے اخلاص آ جاتا ہے۔ اسی لیے کسی نے یہ شعر کہا ہے کہ نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ زر سے پیدا، نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، دین کہتے ہیں عمل کرنے کو، دین جو ہوتا ہے وہ اور دین پر عمل جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ والے جو متبع سنت ہو، متبع شریعت ہو، باعمل ہو، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے آتا ہے۔ تو ایک تو حضرت نے جڑ بتلا دی کہ بھئی اخلاص ہمارے دین کی اور طریقت کی جڑ اور بنیاد ہے، لہذا اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو کہ جب یہ تمہیں حاصل ہو جائے گی تو تمہارا تھوڑا سا عمل بھی بہت ہو جائے گا، اور اگر اخلاص نہیں ہے تو پھر بہت عمل بھی تمہارے لیے تھوڑا رہے گا۔ ایسی دوسری چیز جو طریقت کے اندر پہلا قدم ہے اور اول بھی ہے اور آخر بھی وہی ہے، وہ اس کو حضرت والد صاحب نے یہاں بیان نہیں کیا لیکن وہ یہاں بیان کرنا مناسب ہے، اور وہ ہے توازو۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے دین میں جس طریقے سے اخلاص اصل ہے ایسی توازو بھی اصل ہے، اور طریقت میں پہلا قدم بھی توازو ہے، آخری قدم بھی توازو ہے۔ یعنی جو بھی کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرے تو پہلی چیز جو اس کے اندر پیدا ہونی چاہیے وہ اخلاص، پھر جو چیز پیدا ہونی چاہیے وہ عاجزی، انکساری، خاکساری اور توازو۔ اور توازو اس کا نام ہے کہ اپنے دل میں اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھے، اور ہر مسلمان کو فی الحال چاہے ظاہراً کیسے ہی گنہگار سے گنہگار ہو اپنے سے افضل سمجھے، بلکہ کافر کو بھی انجام کے اعتبار سے کہ شاید خدا نہ خیر خدا نہ کرے میرا خاتمہ کفر پر ہو جائے اور اگر خاتمہ ایمان پر ہو جائے تو وہ افضل ہے، تو انجام کے اعتبار سے کافر کو اپنے سے اچھا سمجھے، اپنے کو اس سے کمتر سمجھے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ شخص خدا نہ خواستہ ایسا خاتمہ ایمان پر نہ ہو اور اس کافر کا خاتمہ ایمان پر ہو تو کون اچھا ہوا؟ کافر اچھا ہوا۔ لہذا ایک چیز ہے توازو، وہ بھی کیا کہتے ہیں ہر مسلمان کے اندر ہونی چاہیے، اور جہاں توازو ہوتی وہاں اخلاص بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال طریقت کے اندر اول بھی توازو ہے، آخر بھی توازو ہے۔ چنانچہ علامہ ابن العربی رحمت اللہ علیہ جو صوفیہ کے امام گزرے ہیں اور بہت بڑے عالم، محدث اور فقیہ بھی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ طریقت کی انتہا کیا ہے؟ من نہایا، یا حضرت یہ طریقت جو ہم اختیار کرتے ہیں، بزرگوں کی صحبت اپناتے ہیں، تصور وہ طریقت کی انتہا ہے کیا؟ فرمایا العود الی البدایہ، پہلی حالت میں واپس آ جانا۔ طریقت کی انتہا کیا ہے؟ پہلی حالت میں واپس آ جانا۔ اب ذرا اس کو سمجھیں، بہت آسان ہے اس کا مطلب۔ بھائی جب کوئی آدمی پہلی مرتبہ طریقت میں قدم رکھتا ہے، کسی اللہ والے کی صحبت میں جب وہ جاتا ہے تو اپنے آپ کو لاشے سمجھتا ہے، ہے یا نہیں؟ بات چلو، میں تو کچھ بھی نہیں، میرے اندر کچھ بھی نہیں، میں تو ان پڑھ ہوں، جاہل ہوں، بے عمل ہوں، میری کوئی حضرت ہی نہیں ہے، میں تو بالکل لاشے ہوں۔ فرمایا طریقت کے سارے مراحل طے کرنے کے بعد بھی انسان کے اندر یہی کیفیت آ جائے تو سمجھو اس کے اندر توازو ہے، کہ جیسے پہلے دن جب آیا تھا تو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھ رہا تھا، اب خلافت ملنے کے بعد بھی اور تمام علوم و فیوض سے ہم مالا مال ہو جانے کے بعد بھی اپنے کو لاشائے محض سمجھے، یہ ہے انتہا۔ تو جو ابتدا میں حالت تھی وہ انتہا میں حالت آدمی کی ہو جائے تو اسے کہتے ہیں طریقت کی انتہا۔ تو ابتدا میں بھی توازو ہے، انتہا میں بھی توازو ہے، لہذا کتنی ہی عبادت کر لیں، کتنے ہی معمولات کی پابندی کر لیں، اور کتنے ہی اچھے معاملات کریں، کتنے ہی اچھے اخلاق اختیار کر لیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھے، اپنا کمال نہ سمجھے۔ اور چاہے کتنا بڑا عالم بن جائے، کتنا بڑا محقق ہو جائے، اور کیسے ہی کیا کہتے ہیں سخی ہو جائے، لیکن اس کو اپنا کمال نہ سمجھے، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی عطا سمجھے، تو اپنے آپ کچھ نہیں سمجھے گا، کیونکہ میں تو کچھ نہیں ہوں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ ذالک فضل اللہ یوتی معیشہ، اللہ تعالیٰ یہ اپنا فضل جس کو چاہے، جب چاہے، جتنا چاہے عطا فرماتے ہیں۔ مجھے بھی اللہ پاک نے توفیق دے دی، میں نے کیا کمال ہے اس کے اندر، اور یہ ایک حقیقت ہے، کوئی مصنوعی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتے ہیں اسی کو نیک کاموں کی توفیق ہوتی ہے، نہ دیں تو بھائی توفیق اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور دینے والا نہیں ہے۔ لہذا توازو بھی طریقت کے اندر پہلے نمبر پہ بھی ہے، اور انتہا میں بھی ہے. لہذا جو بھی طریقت میں قدم رکھے اخلاص سے رکھے, اور اخلاص سے قدم رکھتے ہی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے, یہاں تک کہ انتہا میں بھی اپنے آپ کو لاشے سمجھے, تو بس پھر اس کو انشاءاللہ تعالی تواضع جب حاصل ہو جاتی تو عالی مقام اللہ تعالی اس کو عطا فرما دیتے ہیں. وہ ظاہر میں فرش پر ہوتا ہے لیکن عند اللہ عرش پر ہوتا ہے. اور تواضع کے سلسلے میں میں اشعار آپ کو پہلے سنا چکا ہوں, اب دوبارہ نہیں سناؤں گا تاکہ زیادہ دیر نہ ہو. ایک تو یہ بات حضرت نے بیان فرمائی ہے کہ اخلاص اس طریقت کی جڑ ہے. دوسری بات فرمائی عبد اللہ کاننا کا ترا فی الم تک ان تراؤ فین ہوں یراک, اس کے اس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ کی بات کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر تم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تو تمہیں ضرور دیکھ رہے. فرماتے ہیں مکمل احسان ہے اور یہی مراقبہ احسان ہے. اب سمجھو احسان کسے کہتے ہیں. احادیث طیبہ کے اندر ایک حدیث حدیث جبریل کے نام سے مشہور و معروف ہے, اور یہ اس زمانے کی حدیث ہے جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صحابہ کرام کو حضور سے بیجا سوالات کرنے سے منع فرما دیا تھا. اب جب اللہ تعالیٰ نے حضور سے بیجا سوالات کرنے سے منع کر دیا تو صحابہ کرام بہت ہی احتیاط سے رہتے تھے اور سوال کرتے ہوئے بہت ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم سے کوئی بیجا سوال ہو جائے یا کوئی ایسا سوال ہو جائے جو آپ کی طبیعت پہ گراں گزرے, تو وہ بہت ہی کم آپ سے سوالات کرتے تھے. حالانکہ ضروری سوالات کرنے کی ممانعت نہیں تھی, لا یعنی اور بیکار سوالات کرنے سے منع کیا گیا تھا, لیکن صحابہ کرام تو آپ کے عاشق تھے اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ہمارے کسی سوال سے بھی آپ کو ادنا تکلیف نہ ہو, اس لیے بعض دفعہ وہ ضروری سوالات کرنے میں بھی احتیاط کرتے تھے. ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ اگر کوئی اعرابی اور دیہاتی آ کر کے آپ سے سوال کرتا تھا تو آپ اس کی بہت رعایت کرتے تھے اور اس کے ہر قسم کے سوالوں کا جواب دے دیا کرتے تھے. یا ایسے ہی کوئی دوسرے شہر سے آیا ہے مسافر ہے اور وہ آپ کی خدمت میں آ کر کے سوالات کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی آپ رعایت فرماتے تھے. تو صحابہ کرام کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ کوئی باہر سے آ جائے اور وہ حضور سے سوال کرے حضور جواب دیں تو ہمیں بھی دین کی باتیں معلوم ہو جائیں, یا کوئی دیہاتی آ جائے اور وہ حضور سے سوالات کرے اور آپ کا جوابات دیں تو سوال اس نے کیا جواب آپ نے دیے دونوں باتیں ہمیں معلوم ہو گئی, تو ہمیں بولنا نہ پڑے اور کام بن جائے, اس انتظار میں رہتے تھے. تو اللہ پاک نے صحابہ کرام کو دین کی بنیادی تعلیمات دینے کے لیے جبرائیل امین کو ایک دیہاتی کی شکل میں بھیج دیا اور انہوں نے آ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی اہم اہم باتیں دریافت کی. آپ نے ان کے جوابات ارشاد فرمائے جس کے نتیجے میں صحابہ کرام کو دین کی بہت ہی اہم اور بنیادی باتیں معلوم ہو گئی. ان میں سے ایک سوال جبرائیل امین نے حضور سے یہ بھی کیا تھا کہ مل احسان یا رسول اللہ, یا رسول اللہ احسان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا انت عبد اللہ کانک ترا, احسان اسے کہتے ہیں کہ تم عبادت اس استحضار کے ساتھ کرو کہ گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر تم سے یہ استحضار نہ ہو سکے تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں دیکھ رہے ہیں تو اگر تم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تو تمہیں دیکھ رہے ہیں, پھر اس کا استحضار کرو. جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو تو تمہارے ذہن کے اندر یہ استحضار رہنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں, نماز پڑھ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں, روزے رکھ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں, عمرہ کر رہا ہوں دیکھ رہا ہوں, تلاوت کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر, تسبیح پڑھ رہا ہوں, ہر نئے کام میں تمہارے اندر یہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے, اس کو کہتے ہیں احسان. تو آپ نے یہ جواب دیا. حضرت والد صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ احسان یہ جو تعلیم ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو, یا اس طرح عبادت کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں, یہ خود مکمل احسان ہے, یہ اسے کہتے ہیں احسان. اور احسان کا آسان ترجمہ خود حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک بعض میں فرمایا اخلاص، یعنی احسان کا حاصل بھی ہے اخلاص، کہ تم ہر عبادت اخلاص کے ساتھ کرو۔ اب اخلاص کے درجات ہیں، اس میں ایک درجہ یہ بھی ہے کہ اس درجے کا تمہیں اخلاص حاصل ہو کہ اس کے اندر تم کو یہ استحضار رہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر کے ان کے سامنے عبادت انجام دے رہا ہوں، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ استحضار رہنا چاہیے دوران عبادت کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور پھر نماز پڑھے۔ اور ادنا درجہ اس کا یہ ہے، اب ادنا درجہ چاہے اخلاص کا کہہ لو چاہے ادنا درجہ احسان کا کہہ لو، ادنا درجہ یہ ہے کہ جو عبادت کرو اس عبادت کی طرف اپنا دھیان رکھو، جیسے ذکر کر رہے ہو تو الفاظ ذکر کی طرف یا معنی ذکر کی طرف دھیان رکھو، نماز پڑھو تو یا ارکان کی طرف دھیان رکھو کہ میں اب قیام کر رہا ہوں، اب میں رکوع کر رہا ہوں، اب میں قومہ کر رہا ہوں، اب میں سجدہ کر رہا ہوں، اب میں قعدہ کر رہا ہوں، اب تحیات پڑھ رہا ہوں، اب سلام پھیر رہا ہوں، شروع سے آخر تک یہ استحضار رہے، یا اس کے مفہوم کی طرف یا الفاظ کی طرف کہ نماز میں جو کچھ بھی پڑھا جاتا ہے کوئی رکن ذکر و تلاوت سے خالی نہیں ہے، تو جو کچھ پڑھیں یا تو الفاظ کی طرف دھیان رکھیں یا مفہوم کی طرف دھیان رکھیں، یہ ادنا درجہ ہے، اور یہ سب احسان ہی احسان ہے اور یہ سب اخلاص ہی اخلاص ہے۔ تو یہ جو احسان ہے یہ طریقت کی انتہا ہے، جڑ اخلاص ہے، تواضع پہلا قدم اور آخری قدم ہے، اور انتہا احسان ہے، یعنی طریقت میں جب کوئی آدمی قدم رکھتا ہے اور کسی اللہ والے سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کرتا ہے تو پہلا کام اخلاص اختیار کرنا ہے اور تواضع کو اختیار کرنا ہے، اور پھر اپنے مرشد کی ہدایت پر عمل کرتے کرتے اس کو مقام احسان حاصل کرنا ہے۔ تو مقام احسان کا حاصل یہ کہ اب اس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ ان دین کے پانچوں شعبوں میں جہاں بھی وہ ہو، عقائد میں ہو تو سچے اور پکے اور مسنون عقائد کا حامل ہو، اور اس کے اندر بھی جب ہی کامیاب ہوگا جب اللہ تعالیٰ کا استحضار اس کو صحیح صحیح حاصل ہوگا، تمام عبادات کے اندر اس کے اندر یہ صفت ہو، ساری معاشرت میں گھر میں ہو تو اللہ تعالیٰ کا استحضار ہو، دکان پر ہو تو اللہ تعالیٰ کا استحضار ہو، ملازمت میں ہو تو اللہ تعالیٰ کا استحضار ہو، ایسے معاملات کرتے وقت بھی، اور ایسے انسان کے باطن میں بھی بس ہمہ وقت اس کو اللہ تعالیٰ کا استحضار نصیب ہو جائے۔ یہ ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہو، یہ ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ اور ایک شعر اور یاد آیا جو حضرت مزدور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، سارے جھگڑوں سے فراغت ہو گئی، سارے جھگڑوں سے فراغت ہو گئی، اب تو میں ہوں اور شغل یار ہے، سارے جھگڑوں سے فراغت ہو گئی، اب تو میں ہوں اور شغل یار ہے، یعنی اب تو دل میں بس اللہ اللہ ہے اور کچھ نہیں۔ اور ایک اور شعر اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ وہ اتنے قریب تھے کہ دل ہی میں مل گئے، آئے وہ اتنے قریب تھے کہ دل ہی میں مل گئے، میں تو چلا تھا دور کا ساما کیے ہوئے، میں تو سوچ رہا تھا کیسے اللہ تعالیٰ سے ملوں گا اور کب ملوں گا اور کہاں ملوں گا اور کیسے ملوں گا، وہ تو دل میں ہی مل گئے، اتنے قریب تھے، کیونکہ وہ تو ہر بندے سے زیادہ قریب ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار میں ہے یہ، تیرے دیکھنے کی جو آس ہے یہی زندگی کی اساس ہے، تیرے دیکھنے کی جو آس ہے یہ زندگی کی اساس ہے، میں ہزار تجھ سے بعید ہوں یہ عجب کہ تو میرے پاس۔ تو حقیقت یہ کہ ہم اپنی غفلت کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دور ہیں، ورنہ تو اللہ تعالیٰ تو قرآن شریف میں فرماتے ہیں ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، تو اتنے قریب تھے کہ دل ہی میں مل گئے، میں تو چلا تھا دور کا ساما کیے ہوئے۔ تو معاملات میں بھی، اخلاق میں بھی، معاشرت میں بھی، عبادات میں بھی انتہائی طریقت یہ ہے کہ صفت احسان اس کو حاصل ہو، یعنی استحضار کامل اس کو حاصل ہو اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کا، جس میں دو درجے ہیں، اول یہ کہ اس طرح عبادت کرے اور معاشرت میں اس طرح وقت گزارے، معاملات کرتے ہوئے اس طرح وقت گزارے کہ اس کو یہ محسوس ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہوں. اور دوسرا درجہ یہ کہ اگر اس کا مراقبہ نہ ہو سکے اور استظہار نہ ہو سکے تو پھر یہ تو بہت ہی آسان ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت اپنے دل میں یہ تصور جمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ انتہائی طریقہ سے جو حضرت والد صاحب نے اس میں بیان کیا، آپ دیکھو کتنی اہم یہ وصیت ہے کہ اس میں شریعت اور طریقت دونوں کی حقیقت حضرت والد صاحب نے بہت ہی علمی پیرائے میں اور آسان انداز میں بیان فرما دی. اور ساتھ ہی فرمائے یہی اس کا مراقبہ بھی ہے، یہی اس کا مراقبہ ہے، یعنی اس احسان کے اپنے اندر پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا یا اللہ تعالیٰ کا ہمیں دیکھنے کا جو تصور ہے یہ روزانہ کرو. یعنی جو بھی اپنی اصلاح چاہتا ہے، ویسے تو اس کے تعلق نفس مسلمان ہونے سے ہے، لیکن اصلاح اور طریقت میں چونکہ یہ بات زیادہ توجہ کے قابل ہے، اس لیے اس نسبت سے میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت والد صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی اگر اپنے اندر احسان پیدا کرنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ تنہائی میں بیٹھو 5 منٹ 10 منٹ، بس 5 منٹ یا 10 منٹ تنہائی میں بیٹھو، اور تنہائی میں بیٹھ کر کے یا تو پہلے نمبر کا تصور جماؤ، یعنی یہ تصور اپنے ذہن میں جماؤ کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں اور اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں. بس یہ الفاظ جو ہے نا یہی اپنے ذہن میں جمائے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں اور میں اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں. اب اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص تصور کرنے کی ضرورت نہیں، بس یہ الفاظ ہی اپنے ذہن میں جمانے اور بٹھانے کی ضرورت ہے. بس اس 10 منٹ تک بس یہی بار 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 اپنے ذہن میں سوچ کر رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں، میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں. بس یہ تصور 10 منٹ تک 5 منٹ تک اپنے سوچتے رہو. اور اگر کسی کے لیے یہ مشکل ہو تو پھر دوسرا درجہ ہے کہ پھر یہ تصور جماؤ کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے ظاہر کو بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے باطن کو بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے بولنے کو بھی دیکھ رہے ہیں، میرے سوچنے کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور میرے کرنے کو بھی دیکھ رہے ہیں، میری عبادتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، میری معاشرت میرے معاملات کو بھی دیکھ رہے ہیں، میرے باطن کو بھی دیکھ رہے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں، اللہ تعالیٰ میری ہر پہلو سے مجھ کو دیکھ رہے ہیں. پھر دوسرا نمبر یہ 5 منٹ تک 10 منٹ تک روزانہ بلا ناغہ تنہائی میں، چاہے مسجد کا گوشہ تنہائی ہو یا پھر اپنے گھر کا کوئی گوشہ تنہائی ہو، جہاں کوئی اور نہ ہو، وہاں آدمی تنہائی میں سارے خیالات اپنے ذہن سے نکال کر کے بس اس مبارک خیال کو جمائے. اس مراقبے سے ہی یہ استحضار خداوندی کی کیفیت پیدا ہونی شروع ہو جائے گی، کیونکہ اللہ پاک نے سوچنے میں بڑی تاثیر رکھی. اچھی باتیں سوچے تو اچھا اثر ہوتا ہے، بری باتیں سوچے تو برا اثر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا تصور تو سب سے بالا، سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع ہے. جب آدمی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا تصور جمائے گا یا اللہ تعالیٰ کا اس کو دیکھنے کا تصور جمائے گا تو 1-2 دن تک تو کوئی خاص اثر محسوس نہیں ہوگا، پھر ایسا زبردست اثر محسوس ہوگا کہ پھر یہ 5 منٹ اور 10 منٹ کا مراقبہ 24 گھنٹے کے لیے انشاءاللہ کافی ہو جائے گا. پھر آپ نماز میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کا تصور جمع ہوا ہوگا، نماز پڑھ رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کا خیال جمع ہوا ہوگا، گھر میں بھی بچوں کے اندر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کا خیال جمع ہوا ہوگا، اور جناب مسجد میں ہوں گے تو خیال جمع ہوا ہوگا، معاملات کے وقت بھی خیال جمع ہوا ہوگا. آپ جہاں بھی ہوں گے بتاؤ پھر کیا ہوگا. سنو، گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. سنو بھائی، گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو. یہ کیا ہے؟ گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا. تو یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ پھر کوئی نافرمانی اس سے ہو نہیں سکتی، اور کوئی حکم ان کا پیچھے نہیں لے سکتا. جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم آ جائے گا، چاہے عبادت کا ہو، چاہے معاشرت کا ہو، چاہے معاملات کا ہو، چاہے اخلاق کا ہو، بس وہ اس تصور کی بنا پر اسے بجا لانے پر مجبور ہو جائے گا. اور جب کوئی گناہ کا موقع آ جائے گا تو پھر فوراً ہی یہ تصور اس کو گناہ کرنے سے روک دے گا. اور یہی حاصل طریقت ہے، یہی حاصل تصوف ہے جو حکیم الامت ثانی رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص بھی عطا فرمائے، تواضع بھی عطا فرمائے، اور صفت احسان بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. نمبر 11، خوف خدا پیدا کرنے کا طریقہ ان باتوں کو سوچتے رہنا ہے. دیکھو اس نمبر حضرت والد صاحب نے جو وصیتیں فرمائی ہیں وہ نمبر 1 اور نمبر 2 کر کے فرمائی ہیں، وصایا نمبر 1، وصایا نمبر 2. تو یہ وصایا نمبر 1 میں سب سے پہلی جو وصیت تھی وہ یہی تھی کہ ظاہر و باطن میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، جس کی میں تشریح پہلے کر چکا ہوں. اس وصیت میں اس کا طریقہ حضرت بیان فرما رہے ہیں، وہ یہ خوف خدا پیدا کرنے کا طریقہ ان باتوں کو سوچتے رہنا ہے کہ موت آ کر رہے گی، قیامت یقیناً واقع ہونے والی ہے، اور ضرور ایک دن اللہ جل شانہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور پیش ہونا ہے. یہ تین باتیں حضرت نے بیان فرمائی، ان کا حاصل ہے مراقبہ موت. کہ بھئی اگر اللہ تعالیٰ خوف دل میں پیدا کرنا ہے، جو ہمارے دین کا لب لباب ہے، میں نے بتایا تقوی جو ہے سارے دین کا خلاصہ ہے یہ، اور تقوی اس کا نام ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش میں لگا رہے، بس غلطی ہو جائے توبہ کر لے، پھر کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم بجا لائے، اسی کہتے ہیں تقوی. اور ساری خیرات و حسنات، سارے فضائل و برکات اور آخرت کے سارے درجات سب تقوی کی بنیاد پر ملیں گے، بغیر تقوی کے نہیں مل سکتے. تو تقوی کیسے پیدا ہو، اس کے لیے حضرت نے اس وصیت میں مراقبہ تجویز فرمایا ہے کہ بھئی موت کا مراقبہ کرو. اور موت کا مراقبہ مشہور و معروف ہے کہ ہر آدمی روزانہ 5 منٹ 10 منٹ تنہائی میں بیٹھے اور اپنے ذہن کو ادھر ادھر کے خیالات سے فارغ کر کے پھر آدمی اپنے مرنے کو سوچے کہ بھئی مجھے موت آ رہی ہے، اب مجھے ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا، اور اب میں بستر پہ لیٹا ہوا ہوں اور میری جان نکلنے والی ہے، میرے گھر والے چاروں طرف جمع ہیں، وہ سب رو رہے ہیں، اور میں بے بس ہوں، فرشتے آ گئے اور میری روح نکالنے لگے، پھر میری روح نکل گئی اور لوگوں نے میرے اوپر چادر ڈھک دی، اس کے بعد اب مجھے نہلایا جا رہا ہے اور مجھے کفنایا جا رہا ہے، اب مسیری میں رکھا جا رہا ہے اور مجھے نماز جنازہ کے لیے مسجد میں لے جایا جا رہا ہے، اب میری نماز جنازہ ہو رہی ہے، اب لوگ میرے جنازے کو کندھا دے رہے ہیں اور میرا جنازہ قبرستان جا رہا ہے، اور وہاں پر قبر کے کنارے مجھے رکھ دیا گیا ہے، اور قبر کے اندر مجھے اتارا جا رہا ہے، اور اب مجھے قبر میں لٹا دیا گیا ہے، اب تختے برابر کیے جا رہے ہیں، اب مٹی ڈالی جا رہی ہے، اب لوگوں نے قبر بنا دی اور لوگ کیا کہتے ہیں آمین رسول اور اسلامی سے مغلیون پڑھ کے واپس چل دیے، اب میں اکیلا قبر کے اندر منکر نکیر آ گئے اور میری روح میرے جسم میں ڈال دی گئی، اب وہ مجھے سوال و جواب کر رہے ہیں، مجھ سے سوال جواب ان کے سوالوں کا جواب نہیں دیا جا رہا گھبراہٹ کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، اور پھر عذاب کے فرشتے آ گئے وہ مجھے عذاب دے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، پھر قبر کے عذاب کو سوچیں، پھر میدان محشر کی تکلیفوں کو سوچیں، یہ سوچنا ہی موت کا مراقبہ ہے. اور اس مراقبہ موت کی یہ خصوصیت ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ خوف پیدا ہو جاتا ہے. بھائی موت سے بھی تو ڈرتے ہیں، نہیں ڈرتے ہیں مرنے سے، سب ڈرتے ہیں، نہیں ڈرتے ہیں، یہ تبھی ڈرنا ہوتا ہے. عقلی طور پر ڈرنا تو مسلمانوں کے لیے نہیں ہوتا، تبھی طور پر تو سب کے لیے ہوتا ہے، اسی لیے علاج کرتے ہیں، اسی لیے دوا کرتے ہیں کہ مر نہ جاؤں، بھائی پرہیز اس لیے کرتے ہیں کہ مر نہ جاؤں، تو موت سے سبھی ڈرتے ہیں. تو موت کا مراقبہ کرنے سے آدمی گناہوں سے ڈرنے لگتا ہے، نافرمانی سے ڈرنے لگتا ہے، اس لیے موت کا مراقبہ حضرت بھائی صاحب رحمۃ اللہ نے تجویز فرمایا. اللہ تعالیٰ اس پر بھی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس نمبر کی آخری وصیت بھی ہے تو لمبی مگر میں مختصراً پڑھ لیتا ہوں. وصیت نمبر 12، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. یہ تو بالکل واضح ہے، یعنی اپنی زندگی کا مقصد اللہ اس کے رسول کے تابعداری کو بناؤ، بدعات سے اور رسومات سے بچو. بدعات، بدعت کی جمع ہے، بدعت کہتے ہیں ایسے کام کو جسے لوگوں نے اپنی طرف سے دین بنا کر اختیار کر لیا ہو، شریعت کے اندر وہ نہ ہو، قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو، جیسے تیجا، دسویں، گیارہویں، بارہویں، چالیسواں برسی، رائج الوقت، سالگرہ، محرم کا حلیم کھجڑا اور شب برات کی آتش بازی اور حلوہ، رجب کے کونڈے اور بے شمار بدعات ہمارے یہاں رائج ہیں، اذان سے پہلے صلاۃ و سلام کا معمول، اجتماعی طور پر کھڑے ہو کر حضور کے حاضر و ناظر کے عقیدے کے ساتھ درود و سلام کا اہتمام، عید میلاد النبی کا اہتمام، یہ ساری وہ ہیں جو ہمارے آج کے دور کی بڑی مشہور بدعات ہیں۔ ایسی بہت سی رسمیں جو ہر خاندان و برادری کے اندر ہوتی ہیں، بعض رسمیں کسی کے انتقال کے اوپر کی جاتی ہیں اور بعض رسمیں بطور خاص شادی بیاہ کے موقع پر کی جاتی ہیں، اس میں اکثر ناجائز ہوتی ہیں، بعض مباح ہوتی ہیں، تو جتنی بھی ناجائز رسومات ہیں ان سے بچنا۔ فرما بردار بن جاؤ، صبر و شکر کو شیوا بناؤ۔ یہ صبر و شکر جو ہے یہ بڑی اہم وصیت ہے کہ ہر مومن کو بچپن سے لے کر مرتے دم تک ہر روز یا تو اپنی مرضی کے مطابق کوئی بات پیش آئے گی یا مرضی کے خلاف کوئی بات پیش آئے گی، کوئی دن اس سے عام طور پر خالی نہیں، کبھی صحت ہوگی کبھی بیماری آ جائے گی، کبھی نفع ہوگا کبھی نقصان ہو جائے گا، کبھی عزت ملے گی کبھی ذلت ہو جائے گی، کبھی آرام سے چلے گا کبھی گر پڑے گا، کبھی کوئی گالی دے دے گا کبھی کوئی واہ واہ کہے گا، بس صبح شام تک یہ ہوتا ہی رہتا ہے، بس مرضی کے خلاف یا مرضی کے خلاف۔ تو جب مرضی کے مطابق ہو شکر کرتے رہو، چاہے نعمت ملے اور چاہے صحت ملے، چاہے عزت ملے چاہے عافیت ملے، چاہے خوشبودار ہوا کا جھونکا ملے یا خوبصورت پھول ملے یا بیوی بچوں کو دے کے الحمدللہ الحمدللہ کہتا رہے، اور جہاں تک یہ خلاف کوئی بات ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی جھٹکا لگ جائے، کوئی پھسل جائے، کوئی گر جائے، کوئی پڑ جائے، کوئی مر جائے، کوئی تکلیف ہو جائے، بس انا اللہ وانا الیہ راجعون پڑھو اور الحمدللہ کہہ لو، کیونکہ وہ بھی اصل میں مومن کے لیے نعمت ہے، اس لیے الحمدللہ کہو، لیکن جو کہ مرضی کے خلاف ہے لہٰذا انا اللہ بھی پڑھو۔ بھائی صبر شکر بس بچپن سے لے کر مرتے دم تک ہے، اور جو صابر شاکر رہتا ہے بس وہ اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ بنتا ہے۔ صبر سے بھی آدمی کو نیکیاں ملتی ہیں اور بے حساب ملتی ہیں، شکر پر بھی نعمتیں ملتی ہیں اور خوب ملتی ہیں۔ سختی کے بعد راحت آیا کرتی ہے، اس لیے تکلیف میں ناامید نہ ہو جاؤ، خدا کا ذکر کرو، پراگند طبیعت نہ بناؤ۔ یعنی عام بعض دفعہ آدمی رنج غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، بڑا زبردست نقصان ہو جاتا ہے، بڑی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، تو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہر مصیبت کے بعد اللہ تعالیٰ عام طور پر راحت عطا فرماتا ہے، مصیبت کے بعد راحت ہے، یہاں تک کہ اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں ضرور ہے، غم کھائے گا تو نا امیدی کس بات کی، لہذا غم آ جائے رنج آ جائے تو آدمی صبر سے کام لے، اللہ تعالیٰ سے آخرت کی دعا مانگے، اس بیماری کے تکلیف کے غم کے دور ہونے کی کوشش کرے، جو تدبیر اپنے اختیار میں وہ کرے، لیکن مایوس نہ ہو نا امید نہ ہو۔ بھائی بہت سے بہت مرے گا تو بھائی اور تو کچھ نہیں ہوگا، تو مومن کا تو مرنا بھی نعمت ہے، اور جب تک زندہ رہے چاہے بیمار رہے چاہے مقروض رہے چاہے پریشانیوں میں رہے پھر بھی اسے نوازا جاتا ہے، اور اس طرح نوازا جاتا ہے کہ بس بیان سے باہر۔ فرماتے ہیں پراگند طبیعت نہ بناؤ، پراگند طبیعت اسے کہتے ہیں کہ بس آدمی ہر وقت پریشان رہے، ہر وقت پریشان، اور یہ پریشان اس لیے رہتا ہے کہ وہ سوچ کر پریشانیاں مول لیتا ہے، اپنے دماغ میں طرح طرح کے منصوبے بنا رکھے ہیں کہ میری بیوی ہو تو وہ ایسی ہو، ابھی تمہارے سوچنے سے تو بیوی ویسی نہیں ہو سکتی نا، کیوں تمہارے سوچ سے تھوڑی بیوی پیدا ہوگی، وہ تو اللہ تعالیٰ جب پیدا کریں گے جیسی پیدا کریں گے ویسی ملے گی، اب تم نے سوچی کہ بھائی تو قربان ہونی چاہیے وہ نکلی نور بانو، تو وہ سوچ کر اس نے نقشہ یہ سوچا تھا کہ میری بیوی جو ہے وہ یوں ہوگی اور نکلی کالی کرو، اس نے سوچا تھا کہ میرا میاں جو ہوگا وہ تو ایسا خوش نما لٹو ہوگا، وہ بالکل ہی کیا کہتے ہیں نکما نکلا، تو یہ ساری پریشانی اپنی سوچ کی ہے بھائی، اگر یہ سوچتے بھائی جیسے اللہ پاک دیں گے میں راضی، ظاہر طور پر تھوڑی بہت کوشش کر لی، دیکھ بھال کر لی، اب اس کے بعد جو اللہ نے میرے قسمت لکھی بس مجھے قبول ہے، اوہو پھر سکون ہی سکون، آرام ہی آرام، پریشانی کس بات کی؟ دیکھو آپ ایک چھوٹا سا قصہ سناؤں آپ، بھائی آپ لوگ پریشان تو نہیں ہو رہے کہ بڑے لمبا لمبا وقت ہو گیا بھائی؟ ہاں، ایک بزرگ تھے، نہایت ہی بد شکل، نیلی نیلی آنکھیں، سفید دانت اور موٹے موٹے ہونٹ اور بالکل سیاہ بٹ، جسے آپشی کہتے ہیں، تو انہیں دیکھ کر کے بچے بھی ڈر جائیں، اے اللہ والے، اور ان کی بیوی انتہائی حسین، چاند کی طرح خوبصورت، گوری چٹی۔ تو ایک دن دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت نے فرمایا، بھائی تو بھی جنتی ہے، میں بھی جنتی ہوں۔ میں کیسے؟ فرمایا کہ تجھ کو میں جیسا بدصورت آدمی ملا تو تم صبر کر کے جنتی، اور مجھے تم جیسی چاند جیسی بیوی ملی تو میں شکر کر کے جنتی، اور اگر کوئی اور ہوتا تو بھائی ان کی تو دوسرے دن طلاق ہو جاتی۔ وہ کہتے ہیں میں آپ سے قبول ہی نہیں کرتی۔ اس لیے بھائی صبر و شکر کا ایسا معاملہ ہے کہ آدمی اس پر عمل پیرا رہے تو کوئی غم ہی نہیں ہے بھائی، اور پراگندہ طبیعت بنانے سے آدمی ہمیشہ پریشان رہتا ہے، تو پراگندہ پن یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے ذہن میں نہ جانے کیا کیا سوچتا ہے۔ تو بیوی کی میں ایک مثال دی، ایسے آدمی کاروبار کے بارے میں سوچتا ہے، آمدنی کے بارے میں سوچتا ہے، اولاد کے بارے میں منصوبے بنا لیتا ہے، اور اپنے رشتے داروں کے بارے میں یہ سوچ لیتا ہے کہ وہ ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا، لوگ میری عزت کریں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا، ہوتا ہے تو کچھ نہیں، وہ ہوتا ہے جو مقدر میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو ایسے آدمی ہمیشہ پریشان، کیوں اس کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے نا سارا کام، بیوی اس کی مرضی کی نہیں ہے، اولاد اس کی مرضی کی نہیں ہے، کام اس کی مرضی کا نہیں ہے، ملازمت اس کی پسند کی نہیں ہے، رشتے دار اس کی مرضی کے نہیں ہے، سارے اس کے مخالف ہیں، یہ کچھ سوچتا ہوتا کچھ ہے۔ تو اس سے انسان کا ذہن منتشر، اور جب ذہن منتشر طبیعت پریشان، جب پریشان تو آپ جہاں دیکھو پریشان، نہ رات کو نیند آ رہی ہے، نہ دن کو سکون مل رہا ہے، نہ دکان پہ سکون، نہ گھر میں سکون، تو بھائی یہ تو مصیبت خود پا لی ہے آپ نے، ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ تم ایسا کرو، ہم نے تو یہ کہا تھا بھائی جیسے تمہیں ملے راضی ہو جاؤ، تقدیر پر ایمان لاؤ اور جو کچھ تمہیں ملے تفویض پہ عمل کرو، یعنی اپنے ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو، جدھر مولا ادھر شادولا، یہاں کوئی جھگڑا نہیں، جو جدھر مولا ادھر شادولا، کوئی جھگڑا نہیں، سکون ہی سکون۔ جیسے کسی نے کہا ایک بزرگ سے کہ حضرت کیا حال ہے؟ بھائی میرا حال کیا پوچھ رہے ہو، جو کچھ ہو رہا میری مرضی کے مطابق ہو رہا۔ کسی نے بزرگ سے پوچھا حضرت کیا حال ہے؟ میرا کیا پوچھ رہے ہو بھائی، جو کچھ ہو رہا میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے۔ حضرت یہ کیسے، ہم تو بڑے پریشان ہیں، بڑی بارشیں بند ہیں، پیداوار نہیں ہو رہی، قحط سالی ہو رہی ہے، بارش گندم نہیں پیدا ہو رہا، یہ ہے اور وہ ہے، اس نے اپنے سینکڑوں کم سنا دی۔ تو حضرت نے فرمایا میں اس لیے میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے کہ میں نے اپنی مرضی تو ختم کر دی، اپنے رب کی مرضی اختیار کر دی۔ یہ ہے جدھر مولا ادھر شادولا۔ تو اب جب اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے وہ میری مرضی، جب میری اللہ تعالیٰ کی مرضی میری، تو جو کچھ اللہ تعالیٰ کرے وہ میری مرضی، اب غم کس بات کا ہے؟ کوئی غم نہیں۔ اسی کو کل میں نے عرض کیا تھا کہ سینکڑوں غم ہے زمانہ ساس کو، ایک طرح غم ہے چلے نا ساس کو، وہ آزاد فوراً غم ہے دو جہاں سے، پھر آزاد رہے غم اگر ہاتھ آئے، سارے جھگڑوں سے فراغت ہو گئی، اب تو میں ہوں اور شغل یار، اللہ تعالیٰ نصیب۔ گناہوں کو توبہ کے پانی سے دھو ڈالو، زیادہ خواہشات نہ بڑھاؤ، یہ جو خواہشات آدمی بڑھاتا ہے اور ذہن کے اندر منصوبے بناتا ہے نا، ساری مصیبتوں کی جڑ یہی ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں خواہشات کو زیادہ نہیں بڑھاؤ، بس بقدر ضرورت اپنے خواہش کو اپنے دل میں رکھو اور وہ پوری ہو جائے سبحان اللہ، نہ پوری ہو تب بھی راضی رہو۔ محبت یا عداوت میں جلدی نہ کرو، نہ کسی سے محبت میں جلدی کرو، نہ کسی سے عداوت میں جلدی کرو، یعنی ایسے نہیں کہ دو چار جملے اس نے تعریف کر دیے تو آپ قدموں میں گر گئے، اور دو چار جملے اس نے گالی کے بک دیے تو آپ دشمن ہو گئے، یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ بہت سوچ سمجھ کے اگر محبت کرنی ہے تو واسطے اللہ ہی کرنی ہے، اس کو سمجھے کرنی ہے جس سے کرنی ہے، جو اس متبع سنت متبع شریعت اللہ والا ہے، یعنی اس کے اخلاق، اس کے عادات، اس کے اطوار، اس کے معاملات، اس کے معاشرت شریعت کے مطابق ہے بھی یا نہیں۔ خالی کرتا ٹوپی پہن کر کے محبت نہ کرنا کسی سے، اور ایسی کسی کی ذرا سی مخالفت سے دشمنی نہ کرنا، اس کا انجام اکثر خراب ہوتا ہے، اور اپنے نفس سے بدگمان رہو، تو یہ کانٹے کی وصیت ہے. یہ عام طور پر ہر آدمی اپنے نفس سے بڑا مطمئن ہوتا ہے، یعنی میرے جی میں جو آ رہا ہے بالکل صحیح، میرے دل جو کہہ رہا ہے بالکل درست، میرے سمجھ میں جو آ رہا ہے 100% صحیح، دوسرا جو کہہ رہا ہے بالکل غلط. دوسروں سے بدگمانی اور اپنے سے حسن ظن، یہ بالکل الٹی گنگا ہے، یاد رکھو. اور اس میں آدمی طرح طرح کی مصیبتوں میں اور پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، لہذا ہمیشہ اپنے سے بدگمان رہے، کبھی اپنی نفس کی بات پر اعتماد اور بھروسہ نہ کرے. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ متبع سنت، متبع اللہ والوں سے مشورہ کرنے کا پابند رہے. جو کچھ وہ کہیں گے ہاں بھائی یہ کرو کر لو، جیسے کہ یہ بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے، سوچے میرا دل تو جا رہا ہے، خبردار جو اپنے دل کی بات پہ عمل کیا، یہ غلط آ رہی ہے تمہارے دل کے اندر بات، بس سمجھ لو کہ یہ نفس کے ہمارے خلاف باتیں کر رہا ہے. لہٰذا جو بزرگ کہہ دے یا علماء برحق فرما دے، بس اس پہ عمل کرو، یہ ہے بھائی اس کا علاج. دوسروں بدگمانی نہ کرو، دوسروں سے بدگمانی نہ کرو. اب ہمارا حال بالکل خراب ہے، بدگمانی پہلے اپنے سے حسن ظن، اور وصیت یہ ہے کہ اپنے سے بدگمانی کرو اور دوسروں سے اچھا گمان. الغرض ظاہراً و باطراً شریعت کے احکام پر چلو، اور جو کچھ بآسانی ہو سکے میرے لیے یہ سارے ثواب کر دیا کرنا. اللہ آخر میں یہ ان کا حق ہے کہ وہ یہ فرمائیں، لہذا وہ ہمارے محسن ہیں اور انہیں ساری زندگی ہماری رہنمائی میں گزاری ہے، خیر خائی میں گزاری ہے، اس لیے ان کا حق ہے کہ ہم ان کو اس اعلی ثواب میں یاد رکھیں. لہٰذا روزانہ بلا ناغا ہو سکے تو فجر کے بعد 12 دفعہ قل ھو اللہ پڑھ کے صرف حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ثواب پہنچا دیا کریں. اس ثواب پہنچانے سے ان کو بھی فائدہ ہوگا، ہمیں بھی فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. یہاں تک ایک نمبر کی وصیتیں پوری ہوئی ہیں جس میں 12 وصیتیں ہیں، اب نمبر 2 جو ہے وہ انشاءاللہ بعد میں شروع ہوگا. انشاءاللہ کل انشاءاللہ تعالی مسجد عائشہ میں فجر کی نماز کے بعد مختصر سا بیان ہوگا. نماز فجر وہاں 5:15 ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب یا رحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام، ہم سب کی کامل مغفرت فرما، مکمل بخشش فرما. اور حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو وصیتیں فرمائی ہیں اور بڑی اہم اہم وصیتیں فرمائی ہیں، یا اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت والدہ صاحبہ رحمہ اللہ کی، اور ان کی طرف سے جہاں تک مسلمان گزرے ہیں ہمارے آبا و اجداد کی کامل مغفرت فرما، کامل مغفرت فرما. ان سب کے درجات بلند سے بلند کر فرما. ہمارے سارے اکابر و مشائق کی مغفرت فرما اور ان کے درجے بلند سے بلند کر فرما. ان کے علوم و فیوض سے ان کی وصایا پر ہمیں توفیق عمل عطا فرما. ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان کی خدمات کا جو بہتر سے بہتر صلہ ہو سکتا ہے وہ آپ اپنی شان کے لائق ان کو عطا فرما. یا اللہ ہماری طرف سے آپ اپنی شان کے مطابق ان کو ان کی خدمت کا صلہ عطا فرما اور بدلہ عطا فرما. ہمیں ہمیں ان کی سوانح حیات سے علمی اور عملی دونوں طرح کا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ توفیق عطا فرما, ہم سب کی ساری نیک حاجتیں پوری فرما, ساری بیماریوں کو دور فرما, ساری پریشانیوں کو دور فرما. جو بچے اور بچیاں رشتوں میں قابل ہو گئے اور ہم کے اب تک رشتے نہیں ہوئے, یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل سے جلد ان کے لیے نیک رشتے عطا فرما, جلد ان کے نیک رشتے عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد والی واصحابہ اجمعین. آمین. رحمت.